أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے. اپنے ظاہر کے اعتبار سے، اپنی چمک دمک کے اعتبار سے، اور پھر اس حوالے سے کہ جو اللہ نے اس کو مزین کر دیا ہے، اس حوالے سے سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. قرآن میں تو اس کے لیے وہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے، الا متاع الغرور، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. یہاں کی ہر شے عارضی ہے اور بڑی ریلیٹو ہے. بہت سے ایسے لوگ جو آپ کو بڑے خوش و خرم، بہت عمدہ، بڑے سٹیٹس والے، ان کے ذرا قریب جا کر دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ کس کس قسم کے مسائل ہیں، کس کس اعتبار سے وہ راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں. ایک شخص اگر مزدوری کر کے رات کو گھر آیا اور چین کی نیند اگر وہ لے لیتا ہے تو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جس کے پاس کروڑوں موجود ہیں اور وہ شاید رات کے اوقات میں خودکشی کی سوچ رہا ہو. اور ہوتا ہے ایسا. تو قرآن جہاں کہتا ہے اس دنیا کی زندگی کو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں، تو وہ اس اعتبار سے کہتا ہے. ورنہ اپنی حقیقت کے حوالے سے دنیا کی زندگی بہت بڑی حقیقت ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں بھی ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قول میں کہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے لیے کھیتی کا درجہ رکھتی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک ساتھ بہت اہم ہے. چاہے تو اس ساتھ کو اپنے لیے امر بنا لو، آخرت میں بہترین اجر و ثواب کا جو ہے ذریعہ بنا لو ان اوقات کو جو اس دنیا میں تم بسر کرتے ہو، اور چاہے تو اسے جو ہے جہنم کے رستے کو اپنے لیے اور مزید آسان کر لو. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف احادیث ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث کو سن کے ہم سر بھی خوب ہلاتے ہیں، بات بڑی صحیح ہے، لیکن عمل کے لیے کون تیار ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی مسافر. یہ کہنے میں بہت آسان ہے کام. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، دل نے بھی بات کیا، بات صحیح ہے، لیکن اس کسوٹی پر پورا کون اترے گا؟ ایک اجنبی مسافر کی طرح. اسی طرح حضور نے فرمایا، مالی والد دنیا، انما مسلی کا راکب استغل تحت شجرت ثم راح فتركها. میرا تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ جو تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے استراحت کرتا ہے اور اس کے بعد آگے روانہ ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی اس سے زیادہ کچھ نہیں. 60-70-80 برس گزارے ہوئے شخص سے پوچھ لیجئے کہ کتنی دیر لگی، کتنا عرصہ بیتا، اور جو لہو و لعب کے اندر اور عیاشیوں کے اندر اور دنیا بھر کی سہولتوں میں زندگی گزاری، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ قرآن حکیم میں یہ آیات، یہ نشانیاں جو ہیں تو جگہ جگہ موجود ہیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ. اصل رہنے کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی تو وہاں کی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں یہ علم حاصل ہو. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین. اور جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور یہاں محذوف ہے جو پہلے چونکہ بیان ہو چکی، تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، کشتی ڈولنے لگی، موت سر پر کھڑی آئی نظر آئی، تو اس موقع پر دعوا اللہ مخلصین له الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہی گناہوں بھری زندگی، اس میں شرک بھی ہے اور معصیتیں بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے. لیکفروا بما آتیناهم. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں انتہائی درجے کی ناشکری کرتے ہیں. ولیتمتعوا. کچھ عرصہ اور ہے، کتنی زندگی رہے گی؟ اور یہاں عیش کر لیں، یہاں آرام کر لیں، یہاں کا جو بھی تمتع حاصل کر لیں یہاں فسو فیعلم ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا, کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس سرزمین کو مکہ کو بڑا امن کا گہوارہ بنا دیا. ویتخطف الناس من حولہم, اور اس کے ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں جو قبیلے رہتے ہیں وہاں سے تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں. جو خصوصی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوا تھا یہ, جسے حدود حرم کہتے ہیں, یہ سرزمین جس میں مکہ واقع ہے, کہ ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا, کوئی غارت گری نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ جتنی بھی اور قومیں اور موجود تھی وہاں اس کے ارد گرد ان کے بت یہاں موجود ہوتے تھے. سال بہ سال وہ آتے بھی تھے حج کے موقع پر اپنے بتوں کے لیے جو ہے نظر نظرانے بھی اور سب کچھ کیا کرتے تھے. افابل باطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو. یہ دیویاں اور دیوتا کیا ہے, جھوٹ ہیں. حرام و حلال کا جو اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ جھوٹ ہے, سراسر افترا ہے. او كذب بالحق لما جاءه, یا انہوں نے تکذیب کی اس الحق کی, یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکا. یہاں مراد اللہ کے رسول بھی ہو سکتے ہیں, ان کی تکذیب کی جبکہ رسول آ چکے. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگی ان لوگوں کی, جن لوگوں کی اس دنیا میں زندگی جو ہے اس میں سرکشی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے رستے میں جہاد کیا. جہاد کی وہ تمام منزلیں اپنے سامنے رکھی, وہ اعلیٰ ترین منزل تو وہی ہے قتال, مسلح تصادم. ہم عام طور پر جہاد سمجھتے صرف اسی کو ہیں, اور اس سے نیچے اور کتنی منزلیں ہیں جہاد کی, لیکن سب سے پہلی منزل اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو, اور یہ جو حیوانی تقاضے ہیں ان کو لگام دو. ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ تم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو, اسے اللہ کی مطیع فرمان بناؤ, خوگر بناؤ اللہ کی فرما برداری کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو جو آغاز کرتے ہیں اپنے نفس سے اس کو کچلنے سے, اللہ کے مطیع فرمان اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے پہلی سیڑھی پر قدم ہی نہ رکھے اور چاہے میں سب سے اوپر والی منزل پر پہنچ جاؤں, تو وہ شخص تو منہ کے بل گرے گا, اس کے علاوہ تو اور کوئی اس کا انجام نہیں. لہذا فطری ترتیب بھی یہی ہے, اور بات جو قرآن حکیم بھی کرتا ہے, ابھی خالصتا مکی صورت ہے, ابھی اس جہاد کا تو دور دور تک کوئی جو ہے وہ کوئی موقع آنا ہی نہیں تھا, جس میں ہم جہاد سمجھتے ہیں نا. جہاد کیا ہے, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, یہ صورت تو اس سے تقریباً 8-10 سال پہلے نازل ہو رہی ہے. تو یہاں جس شے کو جہاد کیا گیا کہا گیا وہ کون سا ہے, تجھ میں جاہدہ نمہن نفس ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ تمام جو ہے مختلف گریڈز ہیں جہاد کے. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور اسی مضمون کو سورۃ طلاق میں بھی کہا گیا, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اسے رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے اس کو سان گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک دفعہ ضرورت ہوتی ہے عزم کی, ارادے کی, توکل کی, کہ اللہ پر توکل کرو, تقوی اس کا اختیار کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بلند ترین مقام ہوتا ہے اسلام, ایمان, احسان, محسنین, تو اس بلند ترین مقام پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ روم, اس کی جو شروع کی 6 آیات ہیں اس میں ایک تاریخی پس منظر جب تک سامنے نہیں ہوگا وہ سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی, اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بڑی پیشن گوئی ہے کہ جو بعد میں سر ثابت ہوئی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, بلکہ آپ کی بعثت کی حد تک سمجھ لیجئے, اس وقت تک اس پورے دنیا میں دو ہی طاقتیں تھیں, ایک کسرا اور ایک قیصر. ایک رومی تھے جن کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا, ہرقل بھی ان میں سے ایک تھا, اور ادھر جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ایرانیوں کے وہ کسرا کہلاتے تھے, اور ایرانی آتش پرست تھے, مشرکین عرب بت پرست تھے, لہذا یہ ایک قدر مشترک ہو گئی. دوسری یہ کہ نہ ایرانیوں کے ہاں کوئی نبوت اور رسالت آئی اور نہ ہی یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کے ماننے والے تھے مشرکین عرب، دوسری قدر مشترک یہ ہو گئی. دوسری طرف جو رومی تھے ان کے پاس کتاب تھی، یہ کون تھے؟ عیسائی، اہل کتاب. جہاں تک یہودیوں کا معاملہ ہے ان کی تورات ہے اور انجیل جو ہے وہ اس کے علم بردار یہ عیسائی تھے. گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک قدر مشترک ان کی موجود تھی رومیوں کی، کہ دونوں آسمانی کتابوں کے قائل تھے اور دونوں ہی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے، ایمان تھا ان کا. جبکہ ادھر دوسری طرف آتش پرست یہ ایرانی کسرا جنہیں میں نے کہا، اور دوسرے وہاں مشرکین عرب و بت پرست تھے، ان دونوں کے ہاں جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا. اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ابھی حضور کی بعثت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور جب کبھی یہ دو سپر پاورز آپس میں ٹکراتی تھی اور رومیوں کو غلبہ ملتا تھا تو مسلمان خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ رومی تو اہل کتاب ہیں، وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں. جو قدر مشترک مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان تھی، جن کے اندر بھی کسی درجے میں توحید تھی. اور دوسری طرف جب ایرانیوں کو فتح ملتی تھی تو اس کے مشرکین عرب جو تھے وہ خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے اور ان کے درمیان قدر مشترک، وہ آتش پرست تھے بت پرست، اور دونوں بننے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے. تو جب حضور کی بعثت ہوئی ہے اور یہ 614 عیسوی ہے، حضور کی ولادت ہے آپ کو معلوم ہے 571، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ 614 اب حضور کی بعثت ہو چکی. اس موقع پر کوئی بہت بڑا جو ہے مقابلہ ہوا ہے رومیوں اور یہ ایرانیوں کے درمیان، اور ایرانیوں نے بہت بری طرح جو ہے شکست دی ہے رومیوں کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل کچھ وہ غمگین ہوئے. اس لیے کہ رومیوں کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا، رومی بھی آسمانی کتابوں کے قائل، مسلمان بھی آسمانی کتابوں کے قائل، اور رومی بھی آخرت پر یقین رکھتے تھے، مسلمان بھی رکھتے تھے. اور ادھر دوسری طرف جو ہے مشرکین عرب جو بت پرست تھے، وہ ان آتش پرستوں کی فتح کی وجہ سے خود شی کے ساتھ جو ہے شادیاں بنا لیتے. یہ بالکل وہ وقت ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بعثت سے مراد آپ پر وحی کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد پھر بہت عرصہ تک، اس لیے کہ اس قدر بدترین قسم کی شکست دی تھی یہ ایرانیوں نے رومیوں کو، کہ گویا کہ اب آئندہ آنے والے صدیوں میں بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ان کے اٹھنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالی نے خوشخبری دی کہ اس وقت تو رومی جو ہے مغلوب ہو گئے، فاتح کون ہو گئے؟ عیسائی. اب فاتح ہوئے ہیں ایرانی جو آتش پرست تھے، لیکن چند ہی سالوں کی بعد ہے اللہ تعالیٰ انہی رومیوں کو دوبارہ غالب کر دے گا ان آتش پرستوں پر، بظاہر اس کا کوئی امکان نہیں تھا. اور جب یہ آیات نازل ہوئی، ابھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک، کیونکہ شرط لگانے کے لیے کوئی قرآنی حکم نہیں آیا تھا کہ یہ منع ہے یا ناجائز ہے، تو کہیں کسی جو ہے مشرک تھا اس نے شرط لگا دی کہ اب آئندہ جو ہے 50 برس تک آپ دیکھیں کہ یہ جو رومی ہے کبھی اٹھ نہیں سکیں گے. یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس کے اندر خوشخبری دے دی گئی تھی کہ چند ہی برسوں کے اندر رومیوں کو پھر دوبارہ غلبہ مل جائے گا. تو اس مشرک نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر نے شرط لگا دی، نہیں، 3 سال کے اندر اندر دیکھنا، اللہ تعالیٰ جو ہمارا اللہ ہے، کہنے والے ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا اللہ ہے، وہ فتح دے دے گا. اور پھر جب حضور سے حضرت ابوبکر نے ذکر کیا تو حضور نے فرمایا، یہ بزہ کا لفظ جو یہاں آیا، ابھی آیات کی ہم تلاوت کریں گے تو آ جائے گا، یہ کم سے کم جو ہے 9 کے لیے آتا ہے زیادہ سے زیادہ، لہذا یہ 3 سال کی بجائے اسے 9 سال کی مدت کر دو. اور ٹھیک 9 سال کے بعد جب غزوہ بدر ہوا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی، ان آیات میں بھی خوشخبری ہے کہ اس دن مومنوں کو بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ 17 رمضان سن 2 ہجری غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو بھی عظیم الشان فتح دی، اور وہاں رومیوں نے جو حملہ کیا ایرانیوں کے اوپر تو اللہ نے انہیں بھی فتح یاب کر دیا. تو گویا کہ یہ دونوں خوشخبریاں جو ہیں اس ایک دن میں جمع ہو گئیں. یہ اصل پس منظر میں ہے ان آیات کے، اب جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو چکے ہیں، وہ ایرانی غالب آ گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی بری شکست ہوئی تھی رومیوں کو. فی ادن الارض، یہاں قریب کی سرزمین شام کا علاقہ تھا. وہم من بعد غلبہم سائقون، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، اور یہ عرصہ بھی قرآن نے متعین کر دیا، بضع سنین، بضع اصل میں آتا ہے 10 سے کم کے لیے. ابتداء حضرت ابوبکر نے 3 سال کی بات کی تھی، لیکن حضور نے کہا 3 نہیں بلکہ اس کو 10 کر دو، بلکہ 9 کر دو 10 سے کم کے لیے. اور ٹھیک 9 سال کے بعد وہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح دی, اور ادھر عیسائیوں کو جو ہے ادھر رومیوں کو فتح مل کے ایرانیوں کے خلاف. ٹھیک بھی جو ایسے نہیں, للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے فیصلے کا, پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن اہل ایمان کو بھی ایک خوشی ملے گی. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ کی خاص مدد ہوگی, وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. گویا کہ بالکل وہی دن تھا کہ جس میں غزوہ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کے اللہ نے بھی جسے یوم الفرقان قرار دیا, کہ وہ دن کے جس میں حق و باطل کے بارے میں بالکل الگ الگ ہو گیا کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی باطل پر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحیم, اور وہ العزیز ہے اور رحیم ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے پختہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کر دیا, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ 6 آیات جو ہیں اس میں گویا کہ پس منظر میں پورے واقعات ہیں, تاریخی پس منظر جو میں نے آپ کو بتایا. یہ تو صرف جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِرُونَ, اور آخرت کے معاملے میں یہ غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ, کیا یہ اپنے اندر خود غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی جو ایک تمیز رکھی ہے, ذرا اس کو فوکس تو کریں. کیا یہ ان کی رہنمائی نہیں کرتی کہ اور زندگی ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ کسی ظلم کرنے والوں کے اس دنیا میں اس کے ظلم کے حل وزن سزا نہیں ملتی. ایک شخص نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ اس کی جان لے لیں گے نا, اس نے تو 10 افراد کو قتل کیا. تو انسانی عقل اور منطق تقاضا کرتی ہے کہ اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں بھرپور سزا اس کو مل کر رہے. ہٹلر نے اگر 60 لاکھ یا 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا, تو اس ہٹلر کی جو ہے جسم کی ایک ایک ریشوں کو بھی آپ جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر الگ کر دیں, تب بھی اس کے سزا کے مساوی نہیں ہے جو اس نے کام کیا تھا, اس کے جرم کے مساوی نہیں. وہ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے, وہ ان لمیٹڈ ہونی چاہیے پھر, کہ جس نے جتنا ظلم کیا ہے اس کو اتنی سزا وہاں اس کو ملے. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے با مقصد تخلیق ہے, جو پہلے بھی ہم نے پڑھا. واجل مسمى, اور ایک خاص وقت کے لیے. وہ وقت سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا وقت. وان كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون, اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ تو اپنے رب سے ملاقات ہی کی انکاری ہے, گویا کہ آخرت کا انکار, مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا, پھر وہ دیکھیں اور مشاہدہ کریں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. کانوا اشد منہم قوۃ, پہلی قومیں جو ہیں ان مشرکین عرب سے, مشرکین مکہ سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں. وآثار الارض, اور انہوں نے تو بڑی کاشت کی تھی, زراعت ان کی اتنی تھی, باغات ایسے تھے. وعمروها اکثر مما عمروها, اور انہوں نے تو زمین میں بڑا جو ہے اس کو بہت آباد کیا. ان کی ثقافت اور ان کی تمدن جو ہے, جیسا کہ فرعون نے بھی کہا تھا نا, یہ موسیٰ اصل میں جو تمہاری اعلیٰ ترین تہذیب ہے وہ اس کا مسئلہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس نے الزام دھرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تمہارا تمدن, تمہاری تہذیب. تو پچھلی قوموں کا تمدن و تہذیب کیا تھی؟ وجاتهم رسلهم بالبينات, ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر, معجزات لے کر. فما كان الله ليظلمهم, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. عذاب اگر ان کے اوپر آیا تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون, بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء, پھر ایسے لوگ جنہوں نے عاقبت کے اعتبار سے برائیاں ہی کمائی ہوئی تھیں, ان کا انجام کیا ہوا؟ بہت برا, سوء, بہت ہی برا اندام. ان کذبوا بآیات اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی تھی. وکانوا بها یستہزئون, اور وہ اس کا استہزاء کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ ہی ہے کہ جو جس نے ہر شے پیدا کی ہے, ابتدا بھی اس نے کی اور پھر اعادہ بھی وہ کر دے گا. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. ثم الیہ ترجعون, اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اس کے حضور پیش بھی کر دیا جائے گا جواب دہی کے لیے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون, اور جس دن وہ قیامت قائم ہوگی اس دن یہ مجرم جو ہیں, جو فاسق و فاجر اللہ کے باغی, انتہائی مایوس ہو جائیں گے. کس شے سے مایوس ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے. اس دنیا میں موقع تھا, اگر توبہ کر لیتے, اپنے آپ کو درست کر لیتے, اپنا رخ سیدھا کر لیتے, تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. لیکن اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب یہاں کوئی موقع نہیں ہے، مایوس طریق مبلس، ابلیس بھی یہیں سے نکلا، ابلس ابلیس آتا ہے کسی شے کسی کے بالکل مایوس ہو جانے کے لیے، تو ابلیس کون ہے جو بالکل مایوس ہو چکا، دراندہ درگاہ ہو چکا، اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہی نہیں ہے اسے، وہ ابلیس ہے. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، اور ان کے تو ان کے شریکوں میں خداؤں میں کوئی شفاعتی بھی نہیں تھے جو ان کی سفارش کرتے، انہیں جہنم سے بچا لیتے. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور یہ جو ہوں گے یہ تو اپنے شریکوں ہی سے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ تو ہیں اہل جہنم، اور جہنم کے بھی بہت سے طبقات ہیں. یہ طبقہ جو ہے فلاں بدکار کرداروں کے لیے، یہ جو ہے یہ حرام خوروں کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے مختلف طبقات ہیں. اسی طرح جنت کے لیے بھی آیا، اس کے 8 دروازے ہوں گے، اس کے 8 طبقات ہوں گے، اور کتنے طبقات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، وہ تو ہوں گے ان باغات میں کہ جو بڑے آراستہ ہوں گے، اور جن کے اندر وہ بڑے مسرور ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ولقاء الآخرہ، اور آخرت سے جو ملاقات ہے اللہ کی اس سے انکار کیا، فاولئک فی العذاب محضرون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جکڑ کر لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے عذاب میں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو کل پاکی اللہ ہی کے لیے، تم پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. حین تمسون وحین تصبحون، جبکہ تم شام کرتے ہو، جبکہ تم صبح کرتے ہو، گویا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. جب تک پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا نہیں آیا تھا، اس وقت صبح و شام اذکار، اور اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تکبیر ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کل حمد ہے زمین و آسمان کی، کل تعریف کل شکر اسی کے لیے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پھر یہ کہ جبکہ رات گہری ہو جاتی ہے تو یہ اوقات بھی تمہارے اللہ کی تسبیح اور اللہ کے حمد سے باہر نہ ہو، اور اسی طرح وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جبکہ ٹھیک ہے دوپہر کا وقت ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، سن 11 میں غالباً جب شب معراج حضور گئے ہیں، تو واپسی پر یہ پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا تحفہ معراج ہے، یہ وہاں سے ملا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ برآمد کرتا ہے اور زندہ سے مردہ برآمد کرتا ہے. وہ یحیی الارض بعد موتها، اس پر بہت تفصیل بات ہو چکی پہلے، اور اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. بالکل مردہ بنجر زمین ہے، بارش نازل ہوتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، انواع و اقسام کے حشرات و لرز آپ کو جو ہے وہ نکلتے نظر آتے ہیں، مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. کہاں تھے یہ؟ حالانکہ جب تک بارش نہیں ہوئی تھی تو کہیں زندگی کے آثار ہی نہیں تھے، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن صاحب کی، جدھر دیکھو معلوم ہوتا ہے حیات ہے، رونقیں ہیں، سب کچھ ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، صرف اسی مشاہدے سے تمہیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی، یہ حشرات و لرز کہاں سے آ گئے، زمین میں تھے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین سے نکال کر زندہ کر دے گا، کھڑا کر دے گا. تخرجون، نکال لیے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اب اگلی آیات جو ہیں بہت ہی خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا، کہ یہ 6 آیات ہیں جن کا آغاز ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ ریپیٹڈلی. یہ تو جن حضرات کو بھی حسن سماعت ہے اور شوق ہے انہیں قرآن حکیم کی تلاوت سننے کا، تو اور قاری جو ہیں صدیق منشاوی، انہوں نے یہ مقام جس طرح پڑھا ہوا ہے، واقعتاً انسان جو ہے محسوس کرتا ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ان آیات کا اگر مفہوم انسان کو معلوم ہو اور آواز ہو ان کی، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا جمال ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اس کے بعد تمہیں ایک مکمل انسان بنا دیا. حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے، اور ہر انسان کی تخلیق پانی کے ایک نطفے سے. اس زمین میں تم چلتے پھرتے ہو. تنتشرون، ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے. خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نوع میں سے، تمہاری ہی سپیشیز میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. یہ سکون صرف شوہر تو حاصل نہیں کرتا، بیوی بھی تو حاصل کرتی ہے نا، دونوں مل کر ایک پر سکون گھرانے کی بنیاد ڈالتے ہیں. ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، تو اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. حالانکہ شوہر اور بیوی میں ممکن ہے کہیں جدی اور پشتی کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس رشتے میں بندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو محبت اور جو ایثار اور جو قربانی ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ کیا تعلق تھا؟ نہ کوئی خونی تعلق. نکاح کے ان بندھنوں کو ابھی ایک طرف رکھ لیجئے جس میں جو ہے فرسٹ کزن میریج ہو جاتی ہے، قریبی چلیے وہاں تو ایک بلڈ ریلیشنز ہیں، لیکن جہاں کوئی تعلق ہی نہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس بندھن نے گویا کہ انہیں ایک ایسے لو بانڈ ہے کہ جس میں گویا کہ وہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں. تو من آیات، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دیکھو اس نے تم دونوں کے درمیان کس طرح اللہ نے مودت بھی رکھ دی ہے، رحمت اور ہمدردی اور ایثار اور قربانی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، تیسری آیت، خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. واختلاف السنتکم والوانکم، اور پھر یہ جو اختلاف ہے تمہاری زبان میں، تمہارے لہجوں کے اندر، تمہاری شکل و صورت میں. کوئی سے دو انسان اس دنیا میں اس وقت بھی 7.5 ارب انسانوں میں سے ایک جیسے نہیں ہیں. شکلیں اگر ملتی جلتی بھی ہوں گی تو مزاج کا فرق ہوگا، باتیں کریں گے تو لہجے کا فرق ہوگا. اب ہمیں پتا ہے کہ کوئی دو فنگر پرنٹس جو ہے وہ بھی دو انسانوں کے نہیں ملتے. اس سے آگے بڑھ کر اب یہ جو آئی سکین کیا جاتا ہے تو ہمارا یہ جو سکلیرا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ہوتا ہے پورا آئرس، یہ بھی دو انسانوں کا نہیں ملتا. کوئی اور شے آپ کو نہ ملے، صرف آنکھوں کو سکین کرنے کی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب یہ ڈی این اے آر این اے، یہ تو جیسے جیسے عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہماری جتنی آگے بڑھ رہی ہے، یہ تو گویا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کے دل میں اس کے رب کی معرفت اور پہچان اور گہری پیدا ہوتی، لیکن انسان اتنا ہی خدا سے دور جا رہا ہے. وہی بات کہ وہ مادہ پرستی والی آنکھ تو چوپٹ کھلی ہے لیکن دوسری بند ہے، وہ دین والی اور آخرت والی اور اللہ والی آنکھ جو ہے وہ تو بند ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے چہرے بشرے، تمہارے رنگ روپ، تمہاری زبان، تمہارے لہجے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقین اس میں نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے، عالموں کے لیے، عالمین. ومن آیاتی، اب چوتھی آیت، پھر وہی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، منامکم باللیل، کہ رات کو تم سو جاتے ہو. کبھی غور کیا کون سا سوئچ ہے آپ کے برین میں کہ جو آف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ پوری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہمیں تو وہ سوئچ نہیں مل سکا. تھیوریز ہیں مختلف قسم کی، سلیپ تھیوریز، فلاں انزائم بڑھ جاتا ہے، فلاں جو ہے کیمیکل جو ہے وہ کوئی کم ہو جاتا ہے، اس قسم کی تھیوریز، ابھی تک یہ تو نہیں معلوم. اور جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، کیا جبرن لا سکتے ہیں؟ ٹرینکولائزر ہیں، سیڈیٹیوز ہیں، اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. منامکم باللیل، کس طرح سکون کی نیند ہے، اور واقعتا سکون کی نیند اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے. منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اسی طرح دن کے اوقات میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سننے والے ہیں، جو گویا کہ ان آیات کو سننے کے بعد ہی اگر ان کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے، اللہ کی کوئی معرفت جو ہے اس کا دیپ اگر جگمگا اٹھے. ومن آیات، یہ پانچویں آیت شروع ہے انہیں الفاظ سے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یوریکم البرق خوف و طمع، کبھی غور کیا یہ بادل، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، وہ تمہیں دکھاتا ہے. یوریکم البرق، بجلی کا کودنا، وہ تمہیں دکھاتا ہے خوف و طمع، اور تمہارے اندر خوف بھی ہوتا ہے، دہشت بھی ہوتا ہے کہ کہیں اگر یہ طوفان آ رہا ہو جس میں ہمارے گھر کی چھتیں بھی اڑ جائیں. اس زمانے میں گھر کچے ہوا کرتے تھے، کانکریٹ تو بعد میں پیدا ہوئی، تو کس قدر خوف اور دہشت ہوتی تھی اس ماحول کو دیکھ کر. وہ طمع، اور تمہیں امید بھی ہوتی تھی اگر یہ اپنے جسے آپ کہیے اعتدال میں رہے تو ہماری پیاسی زمین جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اس کو سیراب ہو جائے گی، ہماری فصلیں اگیں گی. خوف و طمع، دونوں کیفیتیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے وہ بارش نازل فرماتا ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے، اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، دیکھیے ہر آیت کے آخر میں اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ عقل سے کام لینے والے، ان باتوں کو سن کر سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے، ہوش مند لوگ. ومن آیاتی چھٹی آیت پھر اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ یہ زمین اور آسمان قائم ہے اس کے حکم سے. آسمان وہ چھت ہے کہ جس کا کوئی ستون نظر نہیں آ رہا تمہیں بغیر آمد ان سے اترونا ثم اذا دعاكم دعوة اور پھر جب تمہیں ایک پکارنے والا پکارے گا من الارض اذا انتم تخرجون تو اسی زمین سے تم نکل کھڑے ہوگے. یہ حضرت اسرافیل کو جو حکم ہوگا جسے نفخہ ثانیہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ کا سور میں پھونکا جانا اس کے نتیجے میں تمام انسان نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے اسی کے اختیار میں کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ اور یہ تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں جھکی ہوئی ہیں اللہ کے حکم کے اندر جکڑے ہوئے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اور وہی ہے کہ جس نے خلق کی تب ابتدا کی ہے اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور اس کا اعادہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس لیے کہ پہلی مرتبہ بھی تو اس نے تمہیں زندہ کیا. وہ ہوا احمن والے وہ اس پر بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى اور اس کی شان بہت بلند ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ العزیز ہے کمال حکمت والا. غَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری ہی اپنی نوع میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے. هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں تمہارا برابر کا شریک بن جائے. گویا کہ تم میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جائیداد جو مال و دولت ہم نے اسے دی وہ اپنے غلاموں میں تقسیم کر دے اور ایسی تقسیم کرے کہ اس کا اپنا بھی حصہ اتنا ہی ہو جتنا غلاموں کا حصہ ہو. آج تک کبھی ہوا؟ اسی کو بات کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے. پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں کچھ اور کو بھی شریک کر دیا ہے؟ جس طرح تم اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی شریک نہیں کرتا. ان کا تو اصل میں فساد تو یہی تھا نا کہ اللہ نے اپنے خدائی اختیارات جو ہیں وہ تفویض کر دیے ہیں فرشتوں کو. لہذا ان کے لیے جو ہے قربانیاں بھی کرو ان کے جو ہے جانور بھی قربان کرو. تخافونہم فانتم فیہ سواء اور پھر تم تمام وہ مالک بھی اور وہ غلام جو ہے وہ برابر ہو جاؤ اس میں کبھی ممکن ہے. تخافون کخیفتکم انفسکم اور ان کے بارے میں بھی تم اتنا ہی خیال رکھو جتنا کہ اپنے بارے میں رکھتے ہو. انہیں بالکل بھائیوں یا اپنی جیسی انہیں اپنے اوپر ترجیح دینے والے بن جاؤ. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون اسی طرح ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بلکہ اتباع کیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات نفس کا. بغیر علم بغیر کسی علم کے فمن یهدی من اضل اللہ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. فاقم وجهک للدین حنیفا تو اپنے آپ کو سیدھا کر لو اپنا رخ سیدھا کر دو اللہ کی طرف. واحد میں سیدھا جو ہے حضور کے لیے لیکن تمام مسلمان. قرآن تو ہمیں بھی تو خطاب کرتا ہے اللہ کا کلام ہے تو ہم سے بھی تو خطاب کر رہا ہے. حنیفہ یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ اور اللہ کی طرف یکسو ہو جانا تمہاری فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے. اور دلیل قرآن بہت سے مقامات پر دے چکا جب تم پر کوئی بہت برا وقت آتا ہے تو تمہیں اپنا کوئی خدا یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے اسی کو پکارتے ہو. لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم یہ ہے وہ دین قیم بالکل سیدھا دین صراط مستقیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت علم سے نابلد ہے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ اسی کے حضور رجوع کرو اسی کا تقوی اختیار کرو اور نماز پر قائم ہو جاؤ. نماز یہ وہ جسے آپ کہیے نا مرکزی دھرا ہے سینٹرل ایکسس ہے ہمارے دین کا. ولا تكونوا من المشركين اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور باہم متفرق ہو گئے تھے. وكل حزب بما لديهم فرحون اور ہر گروہ جو ہے جو حصہ اس نے دین کا اپنا لیا اسی پر خوش ہے. دین کے حصے بکھرے کر لینے سے کیا مراد ہے کہ شریعت میں کچھ چیزیں وہ کہ جس پر عمل کرو اور بڑا حصہ وہ ہے جسے پاؤں تلے رون دو. حرام کو جو ہے وہ جاری ساری رکھو لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جھگڑے. من دیگرم تو دیگری کفر کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مساجد متعین ہو گئی تو فلاں مسئلہ کی ہے اس میں فلاں نہیں آ سکتا یہ فلاں کی ہے اس میں وہ نہیں آ سکتا. اور یہ چیزیں تحریری طور پر بھی لکھی ہوتی الذين فرقوا دينهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا، اور فرقوا دینهم اس اعتبار سے بھی کہ احکامات کے اندر تفریق کر دی کہ اللہ کے کچھ احکامات پر تو عمل کریں گے لیکن باقی وہ کہ جن کا تعلق ہماری سماج سے ہے، ہماری معاشرت سے ہے یا ہمارے معاش سے ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے. اس میں تو ہمیں زمانے کا ساتھ دینا ہے، اس میں ہمارا کشکول جو ہے وہ مغرب کی طرف رخ کیے ہوئے ہوگا کہ وہاں سے ہمیں ہدایت چاہیے، وہاں سے تعلیمات چاہیے. ان کا کلچر کیسا ہے؟ ان کے ہاں اگر مرد و زن کا اختلاط ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کیا کیا برائی ہے؟ ادھر جانا چاہیے ہمیں. لیکن نماز ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں دین میں تفریق کر لینا، حصے بکرے کر لینا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، تو پکارتے ہیں صرف اپنے رب کو، اللہ کو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً، اور پھر جب ان کا رب جو ہے ان پر جب رحمت سایہ کر دیتا ہے، اس کا اس تکلیف کو رفع کر دیتا ہے. إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو انہی میں سے ایک فریق وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ناشکری کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ جو ہم نے ان کو دی ہیں. فَتَمَتَّعُوا، تو چند دن اور یہاں سے عیاشیا کر لیں اور یہاں سے تمتو کر لیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند نازل کی ہے؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، کہ جو انہیں کلام کر رہی ہے، انہیں پڑھ کر بتا رہی ہے یا انہیں سنا رہی ہے، ان سے گفتگو کر رہی، بما کانوا بہ یشرکون، جو انہیں شرک کرنے کا حکم دے رہی ہے. کیا کوئی ایسی ہدایت موجود ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. فَرِحُوا بِهَا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اذا هم یقنطون، تو بالکل نا امید ہو جاتے ہیں. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی جو ہے پیمانوں کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقین اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور اسی طرح مسکینوں کو اور راہ چلتے مسافروں کو. ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں. وجہ اگرچہ چہرے کو کہتے ہیں لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ کے روح انور کے متلاشی ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح سے ہمکنار ہوں گے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو کچھ تم دیتے ہو از قسم ربا، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے تم اپنا حصہ وصول کرو، اس میں بڑھوتری حاصل کر لو. اب یہ گویا کہ کسی کے پاس اگر فاضل مال ہے تو اس کے جو ہمارا دین ہمیں جو طریقہ سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر تمہاری ضرورت سے بہت زائد ہے تو تقسیم کر دو اپنے ان مسلمانوں پر کہ جو اس لیول پر نہیں ہے، جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں. اگر اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا، یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کے لیے قرآن میں آیا تھا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا کچھ خرچ کریں تو آپ بتا دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، عف، جتنا بھی زائد ہے اس کو خرچ کر دو. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس فاضل مال ہے تو قرض حسن کے طور پر آپ کسی کو دے دیں، لیکن اگر اس کو قرضے کے ساتھ آپ نے انٹرسٹ کو شامل کر دیا تو بدترین گناہ. لیربو فی اموال الناس، جو اپنا پیسہ دیتے ہیں ربا کی نیت سے، سود کی نیت سے، تاکہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر بڑھوتری ہو اور اس کا جو انٹرسٹ تمہیں حاصل ہو. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات، اور جو شے تم دیتے ہو اپنے تزکیہ نفس کے لیے، کوئی صدقات ہے، خیرات ہے، زکات بھی ہے، تریدون وجہ اللہ، اور صرف اللہ کی رضا کے طالب ہو، فاولائک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ بہت اضافہ فرمائے گا. اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا. ثم رزقکم، اور پھر تمہاری روزی بھی اللہ کے ذمے ہے، اس نے تمہیں روزی بھی دی. ثم یمیتکم، اور یہ بھی تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ ایک دن وہ موت بھی تم پر وارد کر لے گا، وہ تمہیں لے جائے گا اس دنیا سے. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہاں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے. مشرکین بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا، روزی بھی ہمیں اللہ دے رہا ہے، آسمان سے بارش بھی اللہ نازل فرماتا ہے، ہم پر موت بھی آئے گی. یہ تینوں چیزیں تو قطرے مشترک ہیں، لیکن ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں آ کر اختلاف ہو گیا. وہ تو کہتے تھے زمین میں ہم مل کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, پھر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, کیا تمہارے ان خداؤں میں سے, تمہارے ان معبودوں میں سے جو اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو, کیا کوئی شریک ایسا ہے جو کچھ پیدا بھی کر سکے, پھر اس کی روزی کا بندوبست بھی کر سکے, پھر اس پر موت بھی طاری کر دے, پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے؟ کیا یہ اوصاف کسی اور کے پاس ہے تمہارے خداؤں میں سے, تمہارے معبودوں میں سے؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, کہ جو یہ کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ, ظاہر ہے اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا ان سے یہ جواب جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہاں, یہ جو لات دیوی ہے نا, یہ سب کام کر سکتی ہے. تو اس کے بعد اگلا سوال ہوگا, ثبوت پیش کرو. یہ منات جو ہے یہ کام کر سکتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. سبحانہ, اب یہاں اللہ تعالی کی طرف سے وہ پاک ہے ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری روزی کا بندوبست کیا, تم پر موت طاری کرے گا, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, سُبْحَانَهُ, وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بزرگ ہے, بہت اونچی شان کا حامل ہے اور بہت اونچا ہے ان تمام مشرکانہ عقائد و نظریات سے کہ جو یہ پالتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.